اللهم صل على محمد وآل محمد. اے پالنے والے، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، بس معافی دے، معافی دے، معافی دے. میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی خطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کے روزے کی زیارت کرا. تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے، بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے.
رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام. انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے. تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام. کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی. جس دان میں رہے نہیں قرآن السلام، جس دان میں رہے نہیں قرآن السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام.
پنجگانہ ہو نماز کے حج و زکات ہو، ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی. رمضان چل کے آتا ہے انسان کی طرف.
پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، بھولی ہوئی عبادتیں پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی. ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام. صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، یعنی کہ تیرے بعد ہے روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، روزے سعید بھی. کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام.
رمضان السلام رمضان السلام رمضان السلام رمضان السلام رمضان السلام رمضان السلام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ایران کے مقدس شہر قم سے نشر کیا جاتا ہے، اور قم میں حضرت فاطمہ معصومہ کا روضہ اقدس ہے جن کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. میں کریمہ اہل بیت کے روضہ اقدس میں آپ تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بشیر صاحب، میں آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. میں بھی آپ کی اس دعا کا مستحق ہوں، ہمیں بھی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے.
بالکل.
اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد. اور جس طرح سے ہمارے کفایت بھائی نے کہا کہ یہ پروگرام شہر مقدس قم سے نشر کیا جا رہا ہے، تو ہمارا ساتھ دیجیے. ہر دن کی طرح آج بھی ایک اہم موضوع پہ گفتگو ہوگی. تو کفایت صاحب
جی، موضوع الحمدللہ جو ہمارا چل رہا ہے بشیر صاحب، دیکھیے ایک بڑا اہم موضوع تھا جس پہ ہم نے کل گفتگو کی، وہ تھا صدقہ.
جی بالکل.
میری گزارش ہے تمام سے اور خاص طور پہ ناظرین سے کہ صدقہ اتنا اہم موضوع ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے خاص طور پہ رمضان میں، تو ہمیں کم از کم ان حضرات کو نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ جو خاص طور پہ اس سال میں یعنی صدقے کے مستحق قرار پائے. مثلاً آپ دیکھ لیجئے، فلسطین سے لے کر لیبی، یمن اور بحرین تک جتنے بھی
بہت سارے ممالک، خاص کر بے شک بحرین اور لیبی وغیرہ،
واقعاً جس وقت ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں، تو ہمیں ایک تصور ہمارا ان کی طرف بھی جانا چاہیے.
ہم اگر کوئی بھی کچھ بھی صدقہ نہ کر سکے، حد اقل اتنا تو کر سکتے ہیں کہ افطار اور سحری میں ان کے لیے دعا کریں.
دعا کر سکتے، بہترین صدقہ دعا ہے،
صدقہ ان کے لیے دعا ہے
بے شک، اس میں کوئی شک نہیں.
ہمارے محترم مہمان نے کل اشارہ کیا تھا کہ بہترین صدقہ کیا کیا جائے تو عفو ہے،
مثلا
تو اسی طرح سے دعا بھی اہم صدقہ ہو سکتا ہے.
تو بالکل ہم شروع کرتے ہیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ واقعی بڑا اہم موضوع ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آپ اجازت دیجیے، آپ کی ہم اپنے مہمان سے ملاقات بھی کرائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف اور احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے یعنی رمضان کے مبارک مہینے، صیام کے مہینے، اسلام کے مہینے، پاکیزگی کے مہینے، تصفیہ و تطہیر کے مہینے، عبادت و قیام کے مہینے کو قرار دیا ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو آشکارا کیا ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں، اور اس کے لیے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا.
جی ہاں ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا، اور آج گفتگو ہوگی صدقے کے بارے میں. چونکہ کل ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی جی کفایت صاحب،
جی بالکل.
تو جو صدقہ، جیسے
جی بالکل
آپ فرما رہے تھے کہ اس کی اہمیت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے،
بے شک.
تو کیوں نہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے اور کیا سوالات لے کے
جی آج بڑے اہم سوالات ہیں، دیکھتے ہیں وقت میں کتنے گنجائش ہوگی.
جی
ورنہ تو یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے لیے مسلسل پروگرام بہت،
کیونکہ مہینہ ہی صدقات کا ہے تو پورے مہینے میں جو ہے.
تو آئیے پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں.
بالکل.
مولانا السلام علیکم.
میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے مولانا.
وعلیکم السلام،
خوش آمدید کہتے ہیں آپ
سے بھی. آپ سب کو سلام اور ناظرین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں،
اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک بار پھر آپ نے زحمت فرمائی اور آپ تشریف لائے.
آپ کا بھی شکریہ موقع ملا.
تو ہم اجازت ہو تو
بالکل جو ہے شروع کریں اپنا.
جی مولانا, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کل بھی ہماری گفتگو صدقے کے موضوع پہ ہوئی ہے, چونکہ بڑا اہم موضوع ہے, ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے میرا سوال یہی ہوگا کہ صدقے کی اہمیت کے متعلق کچھ آپ نے مطالب کل بیان کیے تھے, اس میں مزید اضافہ کیا جائے, چونکہ ناظرین بھی بہت اس کے مشتاق ہیں. جو گفتگو ہوئی ہم سے اس میں یہی بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے, یہ صدقے کا مہینہ ہے, تو اسی کی اہمیت پر آپ اور کچھ روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
اللہم صلی علی محمد وآلہ.
سیما بقیت اللہ فی الارضین, روحی و ارواح العالمین اللی مقدم ترابہ الفدا. قال اللہ تبارک و تعالی, ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باقی. یہاں سے آج گفتگو کو شروع کرتے ہیں صدقے کی اہمیت کے حوالے سے, کہ سب سے پہلے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے, مال و دولت جو بھی آپ لے لیجئے, یہ سب در حقیقت خدا کا ہے, یہ اصلی مالک پروردگار عالم ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے اور اس کا یہ عقیدہ ہو اور یقین کرے اور ہر وقت توجہ بھی رکھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا امین ہوں, اصلی مالک تو خدا ہے, میری جان کا مالک خدا ہے, میرے مال کا مالک خدا ہے, تو ایسی اس وقت پھر یہ آدمی کوشش کرے گا کہ میں اس امانت کو صاحب امانت کے پاس کر حوالے کر دوں, اور ایسے میں ڈھونڈے گا کہ اس امانت کا حق دا مالک کون ہے. تو پردیار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مال کو حوالے کرنا ہے تو دیکھو تمہارے معاشرے میں کوئی نادار, کوئی محتاج, کوئی غریب, کوئی یتیم مل جاتا ہے, اس کا خیال رکھو. جتنی اس کی سرپرستی کرو گے اور جتنا اس کا خیال رکھو گے, گویا تم نے میرے امانت کو حوالے کر دیا.
یعنی میرے حوالے
کر دیا.
بالکل. ایک صدقے کے بارے میں بہت اہم حدیث ہے جو یہاں پہ ایران میں نے دیکھا, وہ جو صدقے کے لیے پیٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے.
بالکل بالکل بالکل, میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں, اور کتنی ایک اچھی چیز یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ آدمی اگر سے نکلتے ہوئے صدقہ دینا بھول جاتا ہے تو راستے میں بھی باکس رکھے ہوئے ہیں.
بالکل بالکل,
وہ اس سنت حسنہ پر عمل کرتا ہے. کاش کہ ہمارے ملکوں میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں, اور اہمیت کو, اور خصوصاً ماہ مبارک میں بہت سارے مومن احساس کرتے ہیں کہ کاش کوئی, ان شاء اللہ ہم عرض کریں گے کہ کوئی ہوتا مستحق یا اس تک رسائی ہوتی تو ہم یہ اپنا جو ہے نا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان کی خدمت میں پیش کرتے, تو ایسا ایک انتظام ہو جاتا تو بہت ہی بہتر تھا, جس کو ہم حسرت سے دیکھتے ہیں. بہرحال لیکن میں آئے شریفہ جو عرض کر رہا تھا کہ بھائی صاحب جس کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے, ارشاد رب العزت اسی طرح ہو رہا ہے کہ ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, وہ ما عند اللہ باقی, اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو کیوں نہ انسان اور مسلمان, خصوصاً مومن اور خصوصاً روزہ دار, ایسا کام کیوں نہ کرے کہ جس سے باقی رہ جائے اس کی فانی چیز, اور وہ راستہ, بہترین راستہ صدقہ ہو سکتا ہے, خیرات ہو سکتا ہے, انفاق ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب کام اتنا ہے اور مالک کے حوالے کرنا ہے اور اس کا راستہ صدقے کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے, تو اس کی اہمیت کتنی دوبالا ہو جاتی ہے.
بے شک بے شک. ایک تو ہم امانت دار تک پہنچا رہے ہیں جو اس کا اصل مالک ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, صدقے کی بہت اہمیت ہے.
اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک تو امانت دار تک پہنچا دیتے ہیں, دوسرا ہے کہ معاشرے میں جو مفلس ہے, نادار ہے, جو بے کس ہے, ان کی بھی حمایت ہو رہی ہے. درواقع ایک طرح سے معاشرے کی جو بیماری ہے ان کا ہم علاج کر رہے ہیں, معالجہ ہو رہا ہے ان کا.
تو مولانا یہ تو اہمیت کے بارے میں ہو گیا, تھوڑا اس کے فوائد بھی اس کے ذیل میں اگر بیان کرتے چلیں آپ.
بالکل انشاءاللہ. اس کے فوائد ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں, کہ دنیوی فوائد کہ انسان کو صدقے کے سلے میں دنیا میں ہی کیا مل جاتا ہے.
آپ کی بات کو روکتے ہوئے بشیر صاحب, یہاں ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا, جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا ہے کہ ہم امانت کو امانت دار تک پہنچا رہے ہیں صدقہ, اور اس سے ایک چیز اور بھی ہے, اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے تو سب سے بڑی چیز یہ, آج جو ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہارٹ کی بیماریاں ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں, ہمارا نقصان ہو گیا, ہماری ہمیں اتنی کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے, کسی انسان کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ وہ اس میں جو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو جب انسان سمجھے گا یہ مال میرا ہے ہی نہیں, خدا کا ہے
تو کوئی
نہ تو اتنا غم پہنچے گا اس کے ضائع ہونے سے اور نہ اتنی اس کو خوشی ہوگی.
جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوا اور مولا بھی فرماتے ہیں نا کہ زہد کی مثال جب وہ دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ کب جو ہے پشیمان ہو جاتے ہیں اگر ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے. بالکل ایسا ہی. جی
تو دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں. دنیاوی فوائد جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ آدمی صدقہ دے دیتا ہے تو 70 قسم کی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, اور اس زمانے میں جہاں پر ہر طرف سے آفات، آلام اور پریشانیاں، مشکلات ہیں، اپن اندازہ نہیں کر سکتے، ایسے میں مختصر سا صدقہ بھی جو خدا کی راہ میں آپ دے دیتے ہیں، کتنی بلاؤں سے آدمی جو بچ جاتا ہے، محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے 70 قسم کے، اور اس میں سے ایک مرگ مفاجات کے بارے میں بھی ہے، اس کو بھی ٹال دیتا ہے، یعنی اور ناگہانی موت، اور پھر جو ہے اجل غیر حتمی، جس کو کہتے ہیں روایات میں ایک حتمی ہے کہ جو ہر صورت میں انسان کے دنیا میں جو ہے آب و دانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا دوسرے فلسفہ اور عرفان میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے جب تکامل کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا سے اپنے آپ کو بلند کرے،
جی بے شک،
یہ دنیا اس کی نہیں رہی،
آزاد
ہو جائے، آزاد ہو جائے، اس وقت ظاہر ہے کہ داعی الہی کو لبیک کہہ دیتا ہے۔ لیکن اس ایک اور اجل جو روایات میں بھی، قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہ وہ اجل غیر حتمی ہے، وہ صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کسی کے مرنے کے بارے میں کہ اس کی موت آ جائے گی، لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ
سوال کر لیا،
سوال کر لیا،
تو آپ نے کہا تھا موت آئے گی، موت کیوں نہیں آئی،
کیوں نہیں آئی؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی پوچھو انہوں نے کیا کیا تھا، چونکہ وقت کم ہے جیسے آپ نے بتایا، اس وجہ سے بہت تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے، بہت یہ موضوع پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ
زیادہ سے زیادہ مطالب
پہنچ جائیں اور مختصر وقت میں۔ تو پتہ چل گیا کہ اس نے صدقہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلا اس کی ٹل گئی، اور وہاں پر وہ سانپ کی شکل میں، یا پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی ہمیں واقعہ مل جاتا ہے جو میں نے پڑھ لیا تھا کہ پیغمبر اکرم بھی یعنی خبر دیتے ہیں کسی کی رحلت کے بارے میں، موت کے بارے میں، لیکن وہ نہیں مر جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ کیسے بچ گیا، پوچھا تو کہا کہ میں نے اپنے کام سے پہلے صدقہ دے دیا تھا۔
بے شک
تو یہ دنیاوی فوائد بہت سارے ہیں کہ صدقے کے جو دنیا میں مل جاتے ہیں، اور آخرت میں کم ترین فائدہ جو مل جاتا ہے جنت کا ہے،
اللہ اکبر، بے شک
وہ کم ترین، اور جنت بھی درجات رکھتی ہے ان میں سے جتنا خلوص کے ساتھ صدقہ دے گا۔ چونکہ ایک نقطہ یہاں پہ عرض کروں تاکہ بھول نہ جائیں یا باتوں میں، کہ صدقہ جب آدمی دے دیتا ہے تو پردگار عالم کے ساتھ معاوضہ کرتا ہے، یعنی صدقہ دے کر خدا کی قربت کو لے لیتا ہے، قرب الہی کو، تقرب الہی کو لے لیتا ہے،
ایک معاملہ ہوتا ہے خدا کے اور بندے کے درمیان،
تقرب الہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم سورہ دہر میں بھی پڑھتے ہیں، لا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اللہ کے لیے ہم دے دیتے ہیں، لباج ہلا دیتے ہیں، تم سے اجر نہیں چاہتے، لیکن جو کچھ چاہتے ہیں اس سے تو چاہتے ہیں،
بے شک بالکل سب کچھ وہی
دے، یہ آیت بتلا رہی ہے۔ تو یہ دنیاوی فوائد بھی، اخروی فوائد بھی بے شمار ہیں صدقے کے حوالے سے۔ لہذا جو نا ہم سب کو، ناظرین کو بھی، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً ماہ مبارک میں کی روایت میں، اور ماہ مبارک کی اہمیت کے بارے میں، اور اس میں انفاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدقہ دیا کریں، اور یتیموں کی سرپرستی کریں، محلے میں، شہر میں، آس پاس میں، ہمسائیگی میں جو مستحقین ہیں ان تک پہنچنے کی آدمی کوشش کریں۔
بے شک
بالکل، جو یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہی صدقہ دیا جائے، یہ واقعاً ایک اہم چیز ہے، یعنی آپ دیکھیے کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی آج کل کے دنیا میں، اور اگر ہر روزہ دار شام کو افطاری کے وقت ایک روپیہ نکالے،
مثال کے طور پر کم ترین،
جو کم ترین، یعنی ایک روپیہ جس کی حاصل کوئی قیمت ہی نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے بالکل۔ تو اگر آج کے زمانے میں نکالے جائے، آج کل جو ہمارے برادران، جو ہماری خواران بحرین، لیبی، مصر وغیرہ، ان ممالکوں میں مفلس اور ناداری کی زندگی گزار رہی ہیں،
بالکل
یا ان ممالکوں میں ان پہ استعماری اور
استعماری، یا پھر خود اپنے درمیان جو اس طرح کے مسائل ہیں، آج دیکھیں ایران میں جو میں نے ایک مثال دی تھی، یہ قومیت امداد امام خمینی کے نام سے جو اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک صدقے کے ذریعے یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اتنی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اجتماعی شادیاں،
تو ہم بھی کر سکتے ہیں اپنے محلوں میں ایسا کچھ،
بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کوئی غریب نہیں رہے گا ہمارے یہاں اگر اس طرح کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ بالکل، اور دوسرے خدا کے یہاں جو ہے وہ، ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے، کل آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی مولانا، کہ کم سے کم صدقہ وہ ایک خرمے کا ہے
جی،
کہ جس سے ہم افطار کراتے ہیں
جی، بالکل۔
تو اس میں اور خدا یہی دیکھتا ہے کہ اگر خلوص سے وہ کام انجام پا رہا ہے، تو اس کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کوئی احد کے برابر خزانہ جو ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرے لیکن خلوص نہ رکھتا ہو، دکھانے کے لیے کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں
جی۔ بالکل، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ
بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى،
بالکل،
یعنی اپنے اعمال کو بہت سارا خرچ کیا لیکن احسان جتلائے تو سارا اکارت کیا، سارا ضائع کر دیا۔ اور ایک آدمی مختصر سی چیز دے دیتا ہے، ایک آدھ گلاس شربت، تھوڑا سا پانی پلائے لیکن اخلاص کے ساتھ،
بے شک،
تو پھر یہ بہت سارا۔ اور روایت میں آیا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا روایت میں، یہ اسی چیزوں کو بتانے کے بعد کہا ہے کہ جی، اور جو چیز خدا کی بارگاہ میں وزن رکھتی ہو
جی، بالکل،
جو تمہارا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
بے شک
ایک نیک کام جس کو ہم عام طور پہ مختصر اور چھوٹا سمجھتے ہیں، نظر انداز بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بڑے یعنی مفصل عمل سے، ایک طویل عبادت سے وہ مختصر سا کام کسی کے لیے وضو کا پانی فراہم کر دیا، لیکن اخلاص اس میں اتنا تھا کہ جو طویل ترین عبادتوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے.
یا جیسے سڑک پہ ہم جا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو ہٹا دیا تو کتنا بڑا کام ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے، یہاں پہ ایک آئٹم ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھتے ہیں.
جی جی بالکل،
ڈاکٹر سلام مشورہ جو
بالکل
ہماری ٹیم کے لیے تیار.
روزہ ظاہر ہے صرف جو ہے وہ مانوی نہیں بلکہ مادی حوالے سے بھی بہت مفید ہے،
جسمانی معلومات کے لیے کہ کس طرح سے اپنے جسم کو سالم رکھا جائے، اس حوالے سے ایک کلپ تیار. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور یہاں پہ ڈاکٹری صلاح مشورے کے حوالے سے روزے کے سلسلے میں ہماری ٹیم نے ایک کلپ تیار کی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو معدے کے السر کے بارے میں، یعنی زخم معدے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ روزے سے اس کا کیا تعلق ہے. زخم معدے جس میں ایسیڈیٹی معدے کی بڑھ جاتی ہے، اس سے زخم ایجاد ہوتا ہے معدے میں، تو اس کی وجہ سے معدے میں مریض کو جو ہے جلن ہونے لگتی ہے اور درد اور جلن شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو ایسا ہے کہ کچھ کھانے کے بعد، کوئی چیز کھانا یا ٹھنڈا دودھ ہے یا اینٹی ایسڈ وغیرہ جیسے جلوسل ہے یا وہ میکس میلوکس ہے، یہ شربت پینے کے بعد جو ہے وہ معدے میں جلن کم ہو جاتی. اس ایسیڈیٹی جو ہے، پہلے پرانے اس میں بتایا جاتا تھا کہ ایسیڈیٹی جو ہے صرف ایسڈ سے ہوتی ہے، مگر آج کل جدید اس میں یہ کشف کیا گیا ہے کہ ایسیڈیٹی جو ہے ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری، اس کی وجہ سے معدے میں ایجاد ہوتا ہے. جو مثلا پرانی رکھی ہوئی فریج میں چیزیں کھانے، جیسا کھانا چاول پرانے رکھے ہوئے ہوں کئی دن کے، یا باہر سینڈوچ کی غذائیں وغیرہ جو باہر کے فاسٹ فوڈ رکھے ہوئے جو کھاتے ہیں، اس میں یہ بیکٹیریا پرورش ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے معدے میں جا کے یہ وہاں زخم ایجاد کرتے ہیں. تو اس کے لیے دو تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایچ پائلوری کے لیے. ایک تو وہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آئی جی جی اور آئی جی اے کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے. دوسرا وہ اینڈوسکوپی جو کرتے ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ، اینڈوسکوپی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ ایک بایوپسی، زخم کی بایوپسی کرتے ہیں یا اس کی تکے برداری، اس کو بھیجا جاتا ہے اس کے لیے پیتھولوجیکل ٹیسٹ کے لیے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا اس میں روش کیا ہے. تو اس کا علاج دو ہفتے کا علاج ہوتا ہے یہ بیکٹیریا کے لیے، زخم معدے کے لیے. تو دو ہفتے تک اس میں اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں، جیسے اموکسیسلین ہے، اور جو ہے معدے کے ایسڈ کو کم کرنے والی دوائیں جیسے اومیپرازول ہے یا پینٹاپرازول ہے، یہ دو ہفتے 14 دن تک اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور میٹرونیڈازول، یہ تین دواؤں کے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور پھر دو ہفتے کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ بیکٹیریا جو ہے وہ نگیٹو ہو گئے ہیں یعنی منفی ہو گئے ہیں تو پھر اس کا علاج ختم ہو جاتا ہے، اگر نہیں تو پھر دوبارہ 15 دن کا اور علاج کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے یعنی معدے کی ایسیڈیٹی والے یہ لوگ جو ہیں اور زخم معدے والے جو ہیں، روزہ وغیرہ ان کے لیے جو ہے مضر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دن میں ان کو تھوڑی تھوڑی دیر سے کچھ کھانا پڑتا ہے، نہیں تو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. یہ لوگوں کے لیے جو ہے مشکل ہے روزہ رکھنا. اور اس کے ساتھ جو ہے ریفلکس والے، ریفلکس یعنی جو معدے میں جو ہے غذا جانے کے بعد جو ہے واپس پلٹ کے ایسوفیگس میں، یعنی جس کو نلی کہتے ہیں، معدے سے پہلے جو نلیز ہوتی ہیں اس میں غذا واپس آتی ہے، تو اس سے جو ہے جلن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اور ریفلکس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوائیں ہیں صبح شام کھانا چاہیے، تاکہ ان کا معدہ صرف ایک ہی طرف کھل سکے، یعنی پھر واپس نیچے کی طرف، یعنی اوپر واپس پھر غذا نہیں آئے، ایسوفیگس میں واپس نہیں آئے، تاکہ اس سے یہ جلن وغیرہ معدے کی نہ ہو. اگر ریفلکس والے بھی مریض ہوں تو وہ لوگ بھی روزہ ان کے لیے بھی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کا ریفلکس کنٹرول ہو گیا ہے دوا سے تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ دوسری چیزیں باقی کی جو ہیں وہ کل ہم آپ کو بتائیں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.
ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہماری بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے صدقے اور انفاق کے بارے میں. اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بڑے اہم مطالب بیان کیے ہیں. جو ماہ رمضان ہے یہ صرف معنوی مہینہ نہیں ہے بلکہ نہ جانے کتنی ہماری بیماریوں کا علاج ہے. خود یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس سے نہ جانے کتنی مشکلات ہمارے جسم کی حل ہو جاتی ہیں, اور اس کا اثر پورے سال کے 11 مہینوں پر پڑتا ہے. تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے, آپ ہمارا ساتھ دیجیے بشیر صاحب.
بالکل, یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, ایک اہم بیماری کی طرف اشارہ کیا کہ السر کی بیماری. تو کلی طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کی خدمت میں کہ ہمیں آج یعنی ان دنوں میں مریضوں کو بلانا نہیں چاہیے. بیمار جو ہے افراد,
یعنی جو ان کو بھلانا نہیں چاہیے, فراموش نہیں کرنا چاہیے,
بالکل ان کو یاد رکھنا چاہیے,
دعا کرنی چاہیے,
ان کی تیمارداری کرنی چاہیے, بالکل ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر ہو سکے, جیسے ہم ابھی گفتگو ہو رہی ہے صدقے کے بارے میں, اگر ہو سکے تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے,
مدد بھی, اور ان کی طرف سے صدقہ بھی دینا چاہیے, چونکہ صدقہ جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو ٹالتا بھی ہے. تو اگر اجازت ہو تو ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اب میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیے جو جس کو صدقہ دیا جائے, ہم اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں مستحق صدقہ, جو صدقہ لینے کا اہل ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کلی طور پر آپ بتائیے, مثلا اس کا مستحق کیسا ہونا چاہیے, اس کے شرائط کیا ہیں, ورنہ تو بڑی دقیق بحث ہے, یہ ٹائم بہت چاہیے اس کے لیے, لیکن کلی طور پر آپ ایک
یہاں پر ایک صدقات واجبات کہلاتے ہیں
جی,
اور صدقات مستحبات ہیں
جی.
واجبات صدقہ جیسے کفارہ ہے, زکوٰۃ وغیرہ ہے, اس کے تو مستحقین فقہ میں مشخص ہیں,
بے شک
واضح
بلکل
ہیں,
بالکل بالکل.
تو جو وہاں پر جو مستحقین بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا.
جو ہماری بحث ہے وہ جی غیر واجب صدقہ,
غیر واجب صدقہ
انفاق سے ہماری بحث
انفاق سے ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ترجیحاً تو اس کے رشتہ دار ہیں جو ہمسائیگی میں رہتے ہیں اور نادار ہیں, مومن ہیں,
اس کے ذریعے سے خود صلہ رحم کی طرف بھی اشارہ ہے, اپنے عزیزوں اور اپنے اقربا میں اگر کوئی مستحق ہے اس کو دیا جائے,
ان کو دیا جائے, اور پھر اس کے بعد محلے میں جو رہتے ہیں مومنین ان کو دیا جائے. تو یہ اولین مستحقین ہیں, اور ان کی سرپرستی کی جائے صدقہ دے کر, خیرات کر کے, انفاق کر کے. اور پھر اگر یہ نہ ملے تو ایسی صورت میں جو بھی سوال کرتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہ معلوم ہے کہ اس کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز ضروری نہیں ہے, لہٰذا اس کو بھی جو ہے دیا جائے. مگر اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو اسلام میں اور
دوسرے مذہب
میں, دوسرے مذاہب میں بھی جو ہے ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پر, یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جو آپ کے ساتھ مذہبی عداوت رکھتا ہے
جی
بالکل واضح طور پر
جی,
ان کے علاوہ جس کو ہم چونکہ قم سے نشر ہو رہا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے
جی جی بالکل بالکل بے شک,
یہاں تک کہ میں کر رہا ہوں کہ جس کو ہماری فقہ میں ناصب کہتے ہیں
جی,
یا کوئی ایسا غیر مسلمان ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہے, ملوث ہے, تو ان افراد کے علاوہ
سب کو دیا جا سکتا ہے,
غیر مسلمان ہی کیوں نہیں ہو, از لحاظ انسانی. اس لیے کہ کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نادار آدمی کو محض انسان ہونے کے اعتبار سے جو نا اگر صدقہ مانگ رہا ہے تو دیا جائے.
بشیر صاحب یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ ان سے جو رفاہ عام کے ذرائع ہیں, ہاسپٹل تیار کیا جائے مثلا, پل تیار کیا جائے, سڑکیں بنائی جائیں,
بالکل,
یعنی صدقے کا بہترین مصرف یہ ہے, اور یہ رفاہ عام کے لیے, تمام انسانوں کے لیے.
بالکل صحیح,
واقعی بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا پھر ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, اگر کوئی مستحق ہی نہ ملے
جی جی, جیسے یہ بھی بہت اچھا اور اہم سوال ہے,
دشمنوں کو دیا جا سکتا ہے
جی, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے, بہت سارے مومنین کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, اور جو واقعا دینا چاہ رہے ہیں صدقہ لیکن یہ ہے کہ مستحق نہیں پایا جاتا ہے, رسائی نہیں رکھتے ہیں, تو وہ کیا کریں
جی,
اس کے لیے راہ حل. تو ایک یہاں پر روایت بتائی جائے جس میں بہترین حل موجود ہے.
بے شک
ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں نا کہ اپنی بات زیادہ نہ ہو, یا قرآن مجید سے استفادہ کیا جائے نور سے,
بالکل,
یا ائمہ معصوم علیہ السلام کے فرمان سے, یا ان کے فرمان سے استفادہ کرنے والے مفسرین سے. تو ہمیں وسائل الشیعہ میں ایک روایت ملتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے کہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے, تو کچھ منزل طے کرنے کے بعد, میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستے میں مسلح ڈاکو ہیں.
بالکل.
اور یہ جب
اسلحے سے لیس
ہیں اور تلواریں کھینچی ہوئی ہیں ان کی جو ہے نا, تو ایسے میں جب یہ خبر سنتے ہیں تو قافلہ والے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اب کیا کیا جائے, ہماری تو منزل ہمارا راستہ اس طرف سے ہے. فوراً امام کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے, کیا طریقہ ہے, کس طرح سے بچ سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ روایت کے مطابق ایسا کرو کہ تم اپنا مال اس کے حوالے کر دو جو حفاظت کرتا ہے, اس کے حوالے کر دو کہ جو تمہیں واپس بھی کرتا ہے, اس کے حوالے کر دو کہ جو بہترین طریقے سے حفاظت کرنے کے بعد دگنا اور اضافہ کر کے بھی واپس کر دیتا ہے. تو جب یہ سنا تو کہا کہ فرزند رسول ایسی کون سی ہستی ہے کہ جو مال واپس کرے اضافہ بھی دے دے.
بالکل.
فرمایا ذاک رب العالمین,
اللہ اکبر, بے شک
وہ پروردگار عالم ہے. یعنی دیکھیں معصوم جب گھبراتے ہیں تو کس طرح پروردگار کی بارگاہ میں لے آتے.
بالکل.
غافل نہ ہو جانا, کسی بھی وقت تم خدا کی بارگاہ سے غافل نہیں ہو جاؤ. جہاں پہ غافل ہو جاؤ وہاں پر پریشانی آ جائے گی. تو تم اپنا مال اس کے حوالے کر دو. تو یہ سمجھ گئے. اور اس کے بعد کہا کہ فرمایا کہ ذاک رب العالمین. تو اس کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اس وقت جو ہے نا ہم کس طریقے سے پہنچا ہے, کس طرح پہنچا. کہا مستحقین تک, جو خدا نے بتایا ہے, جو خدا کے نادار بندے ہیں مثلا, جو محتاج ہیں ان تک. کہا اس وقت اس منزل میں جو سفر میں ہمیں مستحقین کہاں سے ملیں. توجہ فرمایا, آپ کے سوال کے بالکل مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کہاں مستحقین مل جائے. تو فرمایا کہ ایسا کرو, نیت کرو, عزم کرو کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ مستحقین کے حوالے کر دیں گے. ہم خدا کی حفظ میں دے دیں, یعنی خدا کی حفاظت میں حوالے کرتے ہیں.
بالکل.
1/3 اپنے مال کا,
یعنی ابھی ہم نے یہ حصہ گویا کہ جدا
کر دیا,
خدا کی حق ملے گا اس کو سپورٹ کر دیا جائے گا,
خدا کی جو ہے نا امانت میں دے دیا. وہ امین ہے, وہ بچاتا ہے, وہ محفوظ کرتا ہے. تو ہم نے اس کا اتنا حصہ دے دیا. امام نے فرمایا تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے. یہ آگے جاتے ہیں. بہرحال وہ ڈاکو نظر بھی آیا ہے تلواروں کے ساتھ, تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوئی ان کو, لیکن امام نے ان کی ضمانت کر لی تھی کہ تم اگر اپنے مال کو خدا کے حوالے کر دو کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ نہیں ہوا, یہ آگے بڑھ گئے صحت و سلامت تندرستی کے ساتھ اور جان بچ گئی ان کی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اتنا مال جو ہے نا ہم نے خدا کے لیے نکالا ہے, الگ کر دیا ہے. اور امام نے فرمایا تھا کہ تم جتنا الگ کرو گے اس کا دگنا بھی تمہیں مل جائے گا. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان کو 1 درہم کے بدلے 10 درہم کا فائدہ بھی ملا.
ہاں, چونکہ تجارت کا سفر تھا.
تو دیکھیے اب بات واضح ہوگی میرے خیال سے ناظرین تک. جو آپ نے سوال کیا تھا, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی آدمی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری مستحق تک رسائی نہیں ہے, تو وہ نیت کر کے جدا کر لے. بس اس وقت سے اس نے کام کیا, مستحق خود بخود آئے گا یا رسائی خود بخود ہو جائے گی. کام یہ ہے کہ میں الگ کر دوں.
بے شک. اور اس سے سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے, آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پاس جو ذخیرہ کریں گے وہی ہمارا ہے, تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خدا کی راہ میں دیں گے تو اپنا یہ مال بھی محفوظ رہے گا, خدا بندے عالم اضافے کے ساتھ ہمیں
دے گا, اس
میں پلٹائے گا.
یعنی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں 100% ہمیں
نقصان کی کوئی جو ہے اس میں
گنجائش نہیں ہے, 100% ہمیں نفع ملے گا. بالکل, جو ہے اہم ہوتا ہے.
بالکل.
تو آگے بڑھاتے ہیں اپنے سلسلے کو.
جی جی بالکل, جیسے آپ بہتر سمجھیں. اب مولانا یہاں پہ میں نے ایک سوال بڑا اہم نوٹ کیا تھا, یہ ہے گزارش آپ سے کہ صدقے کے تربیتی اور اخلاقی نکات کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس کا تھوڑا یعنی اس طرح پس منظر بیان کروں. ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے معمولاً جو بزرگ ہے گھر کا صرف وہ صدقہ دیتا ہے, دوسرے جو ہے مثلاً یہ جسارت نہیں کرتی جو بھی. تو اس کے کچھ اثرات ہیں تربیتی, کیسا کیوں ہوتا ہے
یہ بھی,
یعنی کس طرح سے اس کو رائج کیا جائے, یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں.
جی
یہ بھی ایک اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے.
جی
اور اس پر بھی تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے. میں سوچ رہا تھا ہمارے ہاں اگر صدقے کا رواج ہے بھی تو خاندان کا بزرگ ہی اور سربراہی دیا کرتا ہے.
بالکل بالکل.
اور پھر یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ مثلاً بچوں کے ہاتھ میں دیا جائے جو صدقہ دے. ہمیں روایت ملتا ہے کہ مریض صدقہ دے دے اپنے علاج کے لیے.
بالکل.
اور اپنے ہاتھ سے دے دے.
بالکل.
بلکہ یہ جو یہ کہ اگر آپ دینا بھی چاہ رہے ہیں تو مریض کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں.
جی
اس کا الگ اثر ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے, میں عرض کروں یہ جملہ.
بالکل.
کیوں یہ, اس لیے کہ روایت میں معصومین نے فرمایا ہے کہ صدقہ ان پروردگار عالم خود خود قبضہ اپنے ہاتھ دست
خود سے لیتا ہے،
خود سے لیتا ہے
اللہ
خود. باقی اعمال کے لیے فرشتے مقرر ہیں
بے شک
کہ جو اعمال لے جاتے ہیں، لیکن صدقہ وہ عمل ہے کہ جس کو پروردگار عالم خود سے لے لیتا ہے، یہاں کوئی واسطہ نہیں.
مولانا ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہے، بس ایک جملہ میں کہوں گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ گزارش کی طرف آئیں گے. ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہے، میں آج تک اس کا فلسفہ نہیں سمجھ سکا تھا لیکن آپ نے واضح کیا. ہمارے یہاں جب صدقہ نکالتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں آپ بھی اپنا ہاتھ لگائیے، آپ بھی اپنے ہاتھ سے دیجئے، یعنی وہی ہم دے کے واپس اس سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مریض کو دیں گے کہ آپ دیجئے میں نکال رہا ہوں، لیکن مریض کے ہاتھ میں دے کے واپس لیں گے. شاید اس کا سبب یہی ہے، چونکہ صدقہ خداوند عالم اس کے ہاتھ سے لے رہا ہے.
بالکل،
تو یہ بہت.
آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پہ ایک کلپ تیار کی ہے ہمارے ٹیم نے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کو آج کے دن کی دعا سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا، اور یہاں پہ 19ویں بین الاقوامی نمائش سے ایک اور رپورٹ تیار کی ہے ہماری ٹیم نے، اس کو بھی دیکھتے ہیں اور آج کے دن کی دعا کو بھی سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہاں عالمی قرآنی نمائش گاہ میں شرکت کرنے والے یہاں پر جینٹس یعنی مرد بھی شرکت کرتے ہیں، اور یہاں پر عورتیں بھی، خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، کہ جو پورے جوش اور ولولے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. آئیے انہی میں سے ایک خاتون سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس جذبے اور کس ولولے کے ساتھ یہاں پر شرکت کے لیے حاضر ہوئی ہیں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟
میرا نام دستوارہ ہے.
آپ کہاں سے ہیں؟
میں تہران سے ہوں.
آپ اس نمائش گاہ میں کس لیے تشریف لائی ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، ہر سال تہران میں قرآن نمائش گاہ برگزار ہوتی ہیں، اور اسی طرح ایران کے دوسرے شہروں میں بھی. ہم رمضان المبارک میں اگر خداوند عالم توفیق سے نوازے تو اکثر ان نمائش گاہوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر سال پہلے سالوں کی بنسبت قرآن کے سافٹ ویئر اور کتابوں میں اضافہ نظر آتا ہے، جس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں.
بہت خوب. اچھا، اس طرح کی نمائشیں اگر ہر سال برگزار ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی نمائش گاہوں سے قرآنی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا میں نے خود ایک اسٹال کو دیکھا جس میں صرف ڈیجیٹل قرآن پیش کیے گئے ہیں، اور وہ اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جانا کہ ہم انٹرنیٹ کی مدد سے ان کی لائبریری سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں اور ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
محترمہ، آپ نے اس نمائش کو دیکھا، کیا آپ نے اس سے خوشی محسوس کی؟
قرآنی نمائش گاہ خود بخود سرور و شادہ بھی ہیں، کیونکہ ہمارا ہر چیز قرآن سے ہے. ہمیں قرآن کے ساتھ رہنا چاہیے اور راہ قرآن پر گامزن ہونا چاہیے. اس نمائش گاہ میں ہر جگہ کسی نہ کسی طرح کی شادابی اور خوشی کا احساس ہوتا ہے.
محترمہ، آپ کا شکریہ.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟
میں شہریار کا رہنے والا ہوں.
آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟
میں یہاں پر نمائش گاہ میں شرکت کرنے آیا ہوں.
آپ کی نظر میں اس طرح کی نمائش گاہوں کا کیا فائدہ ہے؟
اس طرح کی نمائش گاہیں ہمارے جوانوں کی تشویق کا بہترین ذریعہ ہے، اور آج کل ہمارے ملک میں ہر طرف سے ثقافتی یلغار ہو رہی ہے، لہذا اس طرح کی نمائش گاہیں جتنا زیادہ برگزار کی جائیں اتنا ہی ہمارے جوان قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوں گے، اور نتیجتاً مغربی ثقافت سے دوری اختیار کی جائے گی۔
آپ کو اس نمائش گاہ میں آ کر کیسا لگا؟
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، معنوی فضا ہے، واقعاً میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی نمائش گاہیں ہمارے جوانوں پر بہت زیادہ مثبت اثر ڈالیں گی، اور میں نمائش گاہ کے مسئولین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی نمائش گاہیں اور زیادہ برگزار کی جائیں، اور ہم آنے والے سالوں میں بہت زیادہ نمائش گاہیں دیکھ سکیں انشاءاللہ۔
آپ کا بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس جوش اور ولولے کے ساتھ یہاں پر ناظرین آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، کہ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی نمائش اگر برگزار کی جائے تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے دین اسلام کی اور زیادہ نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور قرآن مجید جو اپنے یعنی انسان جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے تکامل کی راہ میں بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جی ہاں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مہمان خدا، پھر سے آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے بنا کسی تمہید کے ایک اور سوال پوچھتے ہیں مولانا سے۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ فیض صاحب،
جی بالکل وہی جو میں نے آخری اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لگانے کے بعد اس کو واپس کیا جاتا ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے آپ کی نظر میں؟
ظاہر ہے کہ اگر اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو وہی روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ پردگار عالم خود صدقہ اپنے دست قدرت سے قبضے میں لیتا ہے، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اگر کسی سائل کو صدقہ دیتے تھے تو ہاتھ سونگتے تھے اپنا دست مبارک، اس لیے کہ اب یہ ہاتھ سائل کے ہاتھ میں نہیں لگا ہے، دست قدرت پہ یہ ہاتھ پہنچ گیا ہے، اور اس کی خوشبو ظاہر ہے کہ معصوم اپنی،
یعنی امام جب دیتے تھے تو لینے والے کے ہاتھ کو سونگتے تھے،
اپنا ہاتھ واپسی پہ
سونگتے تھے،
اس لیے کہ وہ لینے والا اس وقت اس کا اپنا ہاتھ نہیں تھا،
جی بالکل
خدا کا ہاتھ بن کر آیا تھا، دست قدرت بن کر اس وقت۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں عمل ہو رہا ہے اس سلسلے کا، کوئی نہ کوئی اسلامی اس کا
نقطہ ہے،
ریشہ ہے، اس کی طرف آپ جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کوئی نہ کوئی اس میں چیز مل جاتی ہے۔ تو میں اس آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ تربیتی اثرات کیا ہیں، اور سلسلے میں ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے ہمیشہ گھر کا بزرگ سربراہ جو ہے نا صدقہ دیتا نہ رہے، بلکہ کوشش کرے کہ یہ
بچوں کے ذریعے بھی دلوائے، بچوں کے ذریعے بھی۔
اور اس سلسلے میں ایک مختصر کر کے ایک واقعہ میں عرض کروں گا کہ وزیر کے بارے میں ہے کہ وہ وزیر جب چھوٹا تھا تو اور جب مسجد گیا قرآن پڑھنے کے لیے تو وہ ماں، اس کی ماں اسے روزانہ ایک دینار دیتی تھی کہ بھائی جو بھی پہلا فقیر تمہیں مل جائے اس کو دے دینا، اور ہر روز کا یہ معمول تھا، جو بھی پہلا فقیر اس کو مل جاتا تھا اس کے وہ صدقہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب وزیر ہوا تو بھی اس کا یہ کام تھا کہ ہر روز وہ اپنے خادم سے کہتا تھا کہ تم روز اتنا صدقہ جو ہے نا پہلے جو راستے میں آ جائے اس فقیر کو دے دینا۔ دیکھیے ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں، تربیتی اعتبار سے ہم حدیث تو بہت سنتے ہیں نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حقوق کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی ماں کا حق اتنا ہے کہ تم
قدموں میں جنت ہے۔
سر میں آپ سے یہیں پہ معذرت خواہی چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے دامن وقت، پھر آپ سے استفادہ کریں گے۔ جی ناظرین، پروگرام دیکھ رہے تھے آپ مہمان خدا، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہم یہیں پہ پروگرام روکتے ہیں، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔